بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اللهم صل على جميع الانبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين على الخصوص على سيد المرسلين والنبيين محمد وعلى آله الطاهرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ہماری آج کی گفتگو جس میں انشاءاللہ بفضل و تائید الہی کچھ معروضات از قرآن کریم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے اس کا تھوڑا سا میں ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں کیونکہ زیادہ تر حضرات وہ ہیں کہ جو جیسے ہمارا جو ایک درس لیکچر کا سلسلہ ہوتا ہے اس سے آشنا نہیں ہے تو بنیادی طور سے ہماری نیت یہ ہے اور ہمیشہ یہ رہی ہے کہ جب بھی ذکر امام حسین علیہ السلام ہو جب بھی فرش عزا بچھایا جائے تو ان مقاصد کو پورا کرنے کی سعی اور کوشش کی جائے کہ جو مقاصد امام حسین علیہ السلام کے جہاد اور شہادت کی بنیاد ہیں اور وہ مقاصد کہ جو حضرت آدم سے لے کے امام قائم علیہ السلام تک ہر حجت خدا کی کوشش کی بنیاد ہے تو ایک درخواست آپ حضرات سے کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہات کو میرا اندازہ ہے تقریباً 35 منٹ زیادہ سے زیادہ کہ جب میں آپ کی پراپر انٹینس کنسنٹریشن کو چاہوں گا کہ مبذول رہے کہ جو بات ہم عرض کر رہے ہیں انشاءاللہ اس پہ آپ غور کریں دوسری بات یہ کہ اس بات پر بھی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ اگر گفتگو ختم کرنے کے بعد گفتگو پر مجلس پر سوالات کیے جائیں کہ ہمارے یہاں بڑا ایک عجیب سا پہلو ہے کہ جیسے ہم بھی ابھی جو مجالس ہو رہی ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب بیچارے گفتگو ختم کرنے کے بعد بالکل اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں گھنٹے تک کوئی شخص بھی جس نے گفتگو سنی ہے وہ جا کے کوئی بات پوچھ نہیں رہا ہوتا ہے یہ اس سے ہمیں اپنے اجتماعی علمی ذوق کا پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں اس رویے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے لوگ فرش پر بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ کوئی بات سیکھنے اور سمجھنے کے لیے نہیں آئے، وہ صرف اپنی وقت گزاری کے لیے یا اپنے خیال میں اپنی جنت پکی کرنے کے لیے یا کوئی ثواب سمیٹنے کے لیے، ذخیرہ جمع کرنے کے لیے اس لیے بیٹھے ہوئے، بس انہوں نے اپنا وہ کام پورا کیا اس کے بعد چلے گئے. یعنی علم و دانش و فہم و فراست و معرفت، اس کا حصول فرش عزا کا مقصد نہیں ہے. ہمارا یہ رویہ اس بات کو ثابت کرتا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوگی ایون آپ اس کو کہیں گے آپ نے جو بات کہی غلط کہی اور ثابت کریں، مجھے اس پہ بھی بہت خوشی ہوگی. لیکن اس سے یہ بات ضرور ثابت ہو جائے گی کہ آپ کا ذہن بیدار ہے، آپ کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں، آپ کچھ سمجھنا چاہ رہے ہیں، اس مقام پر محض وقت گزاری کے لیے نہیں بیٹھے. تو ہم نے یہ بات سوچی تھی کہ تقریباً انشاءاللہ خدا نے زندگی اور مہلت و فرصت دی تو ان ایام اعظم میں کم از کم 5-6 مجالس کو تواتر کے ساتھ پڑھیں گے. اور اس میں موضوع یہ جس کا ہم نے انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ حجت خدا کا قیام اور ان کی معیت کی شرائط. یعنی کیا مطلب ہوا؟ اس میں یہ بات اس کو تھوڑے سے دو لفظوں میں سمجھا دوں کہ ہر حجت خدا، یعنی حجت خدا سے مطلب ہے کہ ہر پیغمبر یا امام جو خدا کی طرف سے ذمہ دار ہے دین خدا کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، وہ اس کی ذمہ داری کبھی بھی یہ نہیں رہی ہے کہ وہ دین کو بیان کرے اور اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جائے، بلکہ ہر ذمہ دار الہی کی ذمہ داری یہ ہے کہ دین کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو میک شیور کرے کہ لوگ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اور اس بات کو میک شیور کرے کہ وہ اقدار الہی معاشرے میں نافذ ہوں. اس ایفرٹ کو کہتے ہیں قیام، قیام فی اللہ باللہ للہ، یہ کوشش قیام در راہ خدا ہے. تو حجت خدا کا قیام، اور حجت خدا جب قیام فرماتے ہیں تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہوئی اور یہ چیز کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکی کہ وہ یہ سارا کا سارا کام اکیلے کر دیں. یعنی ایک شخص، ایک نبی، ایک پیغمبر، کوئی امام تنہا کھڑا ہو اور تبلیغ رسالت الہی اور نفاذ احکام الہی کا کام معاشرے میں تنہ تنہا کر دیں، بلکہ ایک جماعت کا ان کے ساتھ ہونا لازمی اور ضروری ہے. اگرچہ یعنی کہ جو پہلا انقلاب آیا ہے تاریخ انسانی میں، جو انقلاب موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انقلاب، جس میں باقاعدہ ایک حکومت وقت کے خلاف قیام ہوا ہے، اس کو ٹاپل کیا گیا ہے، ایک نئی حکومت قائم ہوئی ہے، اس میں بھی حضرت موسیٰ اور ہارون نے تقریباً ورچولی سارا انقلاب تنے تنہائی برپا کیا ہے. قوم لیکن بہرحال پھر بھی ساتھ تھی، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی آمنے سامنے جہاد نہیں ہوا ہے، کوئی قتال نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. یعنی فرعون کا پوری سلطنت پلٹ دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تر معجزات کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود قوم ساتھ تھی اور قوم ساتھ چلی. تو دوسرا پہلو یہ بہت ضروری ہے کہ معیت قوم، قوم کا حجت خدا کے ساتھ ہونا، ٹھیک ہے. یہ اصل موضوع ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم اوپن اپ کرنے کی، اس کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے قرآن کریم کی آیتیں اور امام حسین علیہ السلام، کیونکہ یہ کام تاریخ اسلامی میں ہمارے سامنے اس کی جو موسٹ پاورفل مینیفیسٹیشن ہے کہ حجت خدا کا قیام اقدار الہیہ کے نفاذ کے لیے اور اس میں لوگوں کا ساتھ دینا یا نہ دینا، اور کن شرائط پہ لوگوں کو حجت خدا ساتھ لیتے ہیں، کن شرائط پہ الگ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کی جو سب سے پاورفل مینیفیسٹیشن ہے وہ امام حسین اور کربلا کے حوالے سے سمجھ میں آتی ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر کے اینڈ دین ٹرائی ٹو اپلائی اٹ آن اور سچویشن، اور سینیریو. کیونکہ کسی بھی بات کا بیان کر دینا، کسی نظریے کو بتا دینا، کسی چیز کو فقط سمجھا دینا اور اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ نہ کرنا، یہ ہمیشہ ادھورا کام ہے کہ ہم اس سے کیا سبق سیکھیں، اس سے کیا کام کریں۔ تو انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو 5-6 مجالس میں یہ میں نے آپ کے سامنے اس کا خلاصہ عرض کیا۔ اچھا، بات شروع کرنے سے پہلے کہ میں اس آیت کی طرف آؤں اور اس کے حوالے سے اس فریم ورک میں موضوع کو ڈیولپ کرنا شروع کریں، ایک دو معروضات آپ حضرات کی خدمت میں، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ گفتگو ریکارڈ بھی ہوتی ہے اور دیگر کافی حضرات بھی اس کو سن رہے ہوتے ہیں، تو ان سب سے بھی خطاب کرتے ہوئے کہ اگر ہم آپ کے سامنے ایک سوال رکھیں، ایک سوال سے مراد ایک سوال جس کے اندر دو تین سوال اور ہیں، کہ آپ اس پر غور فرمائیے، وہ سوال یہ ہے کہ دین مبین اسلام کا جو چارٹر ہے، جو رول بک ہے، قوانین ہیں، کہاں پائے جاتے ہیں؟ یعنی اگر ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اسلام کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر ہم دین سے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہمارے پاس مین سورس کیا ہے اس وقت؟ ہم کہتے ہیں قرآن ہے اور اہل بیت ہیں، اور رسول پاک بھی ہمارے سامنے یہی کچھ دیکھے گئے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم نے ایک جملہ جب قرآن اور اہل بیت کو تعارف کرایا ہے تو اس میں ایک جملے کا اضافہ بھی ہے، ثقل ثقلین ہے، ثقلین میں ثقل اکبر اور ثقل اصغر ہے، یعنی ثقل بزرگ اور کوچک، اکبر و اصغر آپ معنی اچھی طرح سمجھتے ہیں، ثقل اکبر قرآن ہے، ثقل اصغر اہل بیت ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ آج کے دور میں غور فرمائیے کہ اس وقت جو کچھ بھی خدا نے نازل کیا، جتنا کچھ بھی خدا نے نازل کیا، اس میں وہ کون سی چیز ہے جو اپنی اصل حالت میں اس وقت ہمارے پاس ہے؟ اب اس پہ غور کریں۔ ہم امام علیہ السلام یقیناً موجود ہیں، لیکن امام علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے لوگ اس دور میں بہت ہی کم ہیں، شاید کوئی بہت ہی اعلیٰ معیار کے افراد ہوں کہ جن کا امام سے رابطہ ہو، باقی ہمیں تو خبر نہیں ہے۔ قرآن کریم فقط اور فقط وہ حقیقت ہے، اور اگر کوئی اور چیز اس کے علاوہ ہے تو مجھے بتائیے، جو اپنی اصل اور پیور فارم میں ہمارے پاس اسٹل موجود ہے، یعنی ویسا ہی ہے جیسا خدا نے بھیجا تھا۔ باقی قول معصوم آپ کے پاس ہے، پولیوشن ہے، اس میں مکس ہے، یعنی آپ کسی بھی حدیث کو یا کسی بھی قول معصوم کے بارے میں کوئی بھی مجتہد تک یہ نہیں کہہ سکتا 100% سرٹینٹی کے ساتھ کہ یہ قول معصوم ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا نے قرآن کو نازل کیا تو کیا کہا؟ کہ یہ قرآن جو ہے کتاب مکنون میں ہے، اس یہ کہاں ہے؟ فی صحف مکرمتن، اس کے لانے والے کون ہیں؟ سفرتن کرام بررتن، یعنی کہ یہ ٹوٹلی پروٹیکٹڈ ہے شروع سے آخر تک اور ہمارے ہاتھوں میں دیے جانے تک۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن اساس ہے، قول پیغمبر کے مطابق قرآن ثقل اکبر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ثقل اکبر کو چھوڑ کر ثقل اصغر کے پاس جاؤ گے تو گمراہی کے علاوہ کچھ لے کے نہیں آؤ گے۔ یعنی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ اس قسم کی باتیں امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں بیان کی جاتی ہیں، نعوذ باللہ، کہ شمر جب قتل کرنے آیا تو امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر حسرت کے آثار تھے، مایوسی کے آثار تھے، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک گھونٹ پانی دے دو، اس ملعون نے جواب دیا کہ نہیں، تم جو ہے اسی طریقے سے تڑپ تڑپ کے جان دو۔ کیا بات ہے، اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم کہتے ہیں کمر ٹوٹ گئی، شکستہ ہو گئے، اگر ہم نے قرآن پڑھا ہوتا، قرآن سمجھا ہوتا، قرآن نے کردار معصوم کیا بیان کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس قدر زبردست آگ جلائی گئی، آگ کے شعلے اتنے زیادہ بلند ہوئے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ پرواز کر کے نہیں گزر سکتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت نوجوان ہیں، انہیں بالکل لڑکپن ہے ابراہیم علیہ السلام کا، اس حالت میں منجنیق میں بٹھا کے پھینکا گیا ہے، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی ہے، ابراہیم مطمئن ہے۔ یہ کردار معصوم ہے۔ اگر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا ہوتا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اور ان دو کے درمیان ٹریپ ہو چکے ہیں، اور قوم اپنی قوم برا بھلا کہہ رہی ہے کہ اے موسیٰ تم نے ہم کو مروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی قوم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ جہاد کے لیے کھڑے ہوں، قتال کے لیے کھڑے ہوں، اتنی ہمت نہیں ہے، موسیٰ کو ہی باتیں سنا رہے ہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کمال اطمینان کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کلا کلا، انہیں ہرگز نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جو تم کہہ رہے ہو، انا معی ربی، میری معیت میں میرا رب ہے، سیہدینی، ان قریب میری ہدایت کرے گا۔ یہ کردار معصوم ہے۔ تو اس لیے اگر ثقل اکبر کو چھوڑ کر ثقل اصغر کے پاس جائیں گے تو اس قسم کی گمراہیاں جنم لیں گی۔ تو میری فرمائش یہ ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ ہم نے قرآن کریم سے قریب ہونے کے لیے کتنی جدوجہد کی ہے۔ ہم سے اگر پوچھا جائے کہ تم قرآن کے پیغام کو کتنا جانتے ہو، کتنا پہچانتے ہو، اگر ہم سے کوئی بھی پکڑ کے پوچھے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا میسج کیا ہے، وحی الہی کا اصل جسٹ کیا ہے، اس کا نچوڑ کیا ہے، کیا ہم اس بات کا جواب دینے کے قابل ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو یا کسی کو یہ بات سمجھانے کے قابل ہیں کہ یہ قانون الہی، کلام الہی ہے، تمام تمام دین کی بنیاد اس پر ہے، نچوڑ اس میں، ہم اس کو کتنا سمجھنے اور سمجھانے کے لائق ہیں؟ ہم حقیقت دین کو کتنا سمجھتے ہیں؟ اور اگر ہم سمجھتے ہیں تو اس کو کتنا اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں ہے تو واٹ وی آر ویٹنگ فار، یعنی ہم انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے سوائے تباہی کے اور کس بات کا انتظار کر رہے ہیں پھر؟ یہ ایک سوال ہے کہ جس میں، یعنی کہ جو مجھے بہت زیادہ ہانٹ کرتا ہے اس وقت اور اس دور میں۔ اور اگر میں غلط سوچ رہا ہوں، آپ لوگ مجھے ضرور اس بات کا جواب دیجئے گا کہ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے، ہم قرآن کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، ہم قرآن کو اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، ہم قرآن کی حقیقت سے واقف ہیں، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، آپ ضرور مجھے اس بات کا جواب دیں۔ لیکن یہ ایک ایسی آبزرویشن ہے جو مجھے بہت زیادہ ہانٹ کرتی ہے۔ اور یہ بات کہ جیسے، یعنی کہ خود ہماری حدیثوں اور روایتوں میں اس قسم کے جملے ملتے ہیں کہ بعض مقامات پر انبیاء علیہ السلام سے شیطان کی بات ہوئی ہے، شیطان سے انہوں نے کچھ سوال جواب کیے، شیطان ہمارے لیے گمراہ کرنے والی چیز کا نام ہے، لیکن معصوم کا خدمت گزار ہے، شیطان معصوم کو کچھ نہیں کر سکتا یا اولیاء خدا کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں بھی جیسے میں ایک روایت آپ کو کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس سے پوچھا کہ تم کب ابن آدم کی طرف سے مطمئن ہو جاتے ہو، یعنی کیا مطمئن ہو جاتے ہو کہ یہ اب تمہارا ہو گیا؟ اس نے کہا جب اس میں تین باتیں ہو جائیں، اپنی ذات پر گھمنڈ اور فخر کرنے لگے، اب جب گناہ کرے تو اس کو چھوٹا سمجھے، جب نیکی کرے تو اس کو بڑا سمجھے۔ اپنی ذات پر فخر اور گھمنڈ ہو جائے کہ میرے کیا کہنے، جب نیکی کرے تو اپنی نیکی کو بزرگ شمار کرے، جب گناہ کرے تو گناہ کو حقیر جانے۔ اور گناہ کو حقیر جاننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ انسان کبھی اپنے گناہ پر نادم نہیں ہوگا، نادم نہیں ہوگا تو استغفار نہیں کرے گا۔ پھر وہ ابلیس کہتا ہے کہ جب اولاد آدم ان تین چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پرواہ نہیں کہ وہ کچھ بھی کرے، کچھ بھی کرے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کا مطلب؟ کچھ بھی کرے کا مطلب نماز پڑھے، روزہ رکھے، عزاداری کرے، کچھ بھی کرے. اب وہ ولایت خدا میں نہیں ہے، ولایت شیطان میں، میری ولایت میں. آخرت میں، قیامت میں اس کا حساب میرے انڈر میں ہوگا. تو یہ امور، یعنی میں آپ کے سامنے یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ٹھیک ہے. اس بارے میں ہم خدا سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیٹا، یہ انفارمیشن، یہ گائیڈنس ہمیں اویلیبل نہیں تھی. لیکن اگر اویلیبل ہے تو ہم اس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، یہ ایک سوال ہے. اگر ماشاءاللہ آپ لوگ اس راہ پر ہیں، اگر آپ لوگ ماشاءاللہ معرف قرآن سے آشنائی اور آگاہی رکھتے ہیں، اگر آپ لوگ الحمدللہ قرآن کے پیغام کو جانتے، سمجھتے اور عمل کرتے ہیں، طوبہ لکم، آپ کے لیے خدا بہشت کی بزرگ ترین نعمت ہے آپ کے لیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اور اگر ہم اس حوالے سے سو رہے ہیں تو ہم کس انجام کے منتظر ہیں انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے؟ یہ ایک سوال ہے. میں اب اس کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہوں. یہ دو بنیادی نکات تھے جو میں چاہ رہا تھا کہ ایک ریکرنگ تھیم کے طور پر رہیں، عاشورہ کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیں یہ سوچ اور یہ فکر کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ نہیں ہے کہ مجھ پر رو. امام حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ جس انسانیت کے کمال کے لیے تمام معصومین اور اولیاء نے قربانیاں دی ہیں اس کو سمجھ کر میرے ساتھ ہو. فقط رونا کوئی بات نہیں، رونے سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، فقط رونے سے. بہرحال، تو جس آیت کو میں نے منتخب کیا، اور انشاءاللہ یہ کہ اس آیت کے ذیل میں کافی سارے معروضات ہیں کہ جو انشاءاللہ، جیسے میں نے کہا کہ آئندہ مجھے موقع ملا تو اس کو ایکسپینڈ کریں گے. سورہ فتح کی آخری آیت ہے، سورہ فتح کا نمبر 48 ہے، اور اس میں ہی حجت خدا اور ان کی معیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کی معیت میں ہیں، جو ان کی معیت میں ہیں. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کون ہیں کہ جو کفار کے مقابلے میں بہت مضبوط ہیں، سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بہت زیادہ رحم دل اور نرم ہیں. ہو حلق یارا تو ابریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. انہیں اسی آیت کو علامہ اقبال نے ان لفظوں میں ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ جب آپس میں ہیں تو ریشم کی طرح نرم ہیں، سافٹ ہیں، اور جب ہو حزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. کہ امام علی علیہ السلام کا جملہ کہ مومن ایک کوہ گراں کی مانند ہے، ایک پہاڑ کی مانند ہے، کہ جس کو کوئی طوفان اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا. اور پھر اس کے بعد کہ وہ کون ہیں، تراہم رکعاً سجداً، کہ جنہیں تم دیکھتے ہو کہ وہ کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمیشہ اللہ کے فضل اور اس کے رضوان کی تلاش میں رہتے ہیں، رضا الہی کی تلاش میں ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی علامتیں ان کے چہروں سے ظاہر ہیں سجدے کے اثر کی بنا پر، یعنی کثرت سجدے کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہے، وہ ان کی علامت ہے. اور آگے یہاں پر اس آیت میں، یعنی جس طریقے سے ہم موضوع کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، پہلی بات جو ہم کو سمجھنا ہے، اور جس مقام پر ہم مغالطے کا شکار ہوتے ہیں اور رہتے ہیں، وہ یہ کہ خدا کی رسالت کس لیے؟ یعنی محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارسال کردہ. ارسال آپ سمجھتے ہیں نا، یعنی کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا، یہ ارسال کرنا ہے. جیسے آپ خط ارسال کرتے ہیں، مراسلہ ارسال کرتے ہیں. تو انبیاء کون ہیں؟ جو رسول ہیں. رسول یعنی بھیجے گئے. بھیجے گئے کا کیا مطلب ہے؟ رسول خدا نے اپنی ساری زندگی مکے میں گزاری، لوگوں کے سامنے گزاری. ایک وقت ایسا آتا ہے 40 سال کے بعد کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں. یہ کلمہ پڑھو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یعنی میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. تو بھیجا ہوا ہوں سے کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی اگر یہ سوال کرے کہ آپ نے تو ساری زندگی اب تک جتنی گزاری ہمارے درمیان گزاری، آپ یہاں سے کہیں گئے تو نہیں کہ آپ کسی اور ملک میں چلے جاتے، کسی اور شہر میں چلے جاتے اور ہم سمجھتے کہ وہاں آپ کی خدا سے ملاقات ہو گئی اور اس نے آپ کو اپنا سفیر و نمائندہ بنا کے بھیج دیا. یہ رسالت الہی کیا ہے؟ یہ رسول کیا ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس انسان کو خدا اپنی رسالت کے لیے منتخب فرماتا ہے، اس انسان کو عام انسانوں کے درجے سے بلند کرتا ہے. کہ جیسے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی. یہ مقام بلند ہے. ابراہیم بظاہر لوگوں کو اپنے درمیان نظر آ رہے ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے ابراہیم کس مقام پر ہیں؟ آسمانوں اور زمین کی ملکوت کو دیکھ رہے ہیں. یہ رسالت ہے کہ خدا انسان کو بلند کرتا ہے. حقائق عالم، حقائق سماوات و ارض کا اسے مشاہدہ کراتا ہے، اور پھر اس مقام سے انسانوں کے درمیان ارسال کرتا ہے اور بھیجتا ہے کہ جو حقیقتیں میں نے تم کو دکھائیں، جن حقائق سے میں نے تم کو آشنا کرایا، وہ چیزیں میرے دیگر بندوں کو بھی جا کر بتاؤ اور سکھاؤ اور سمجھاؤ. یہ ہے رسالت الہی. تو اس میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ رسول اور امام کا کام یہ ہے، مثال کے طور پر کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے ظالم کے خلاف قیام کیا، امام حسین علیہ السلام نے ظالم وقت کے خلاف مجاہدہ کیا، جہاد کیا، یہ اس پیغام کا ایک حصہ ہے، نہ کہ کل پیغام. اصل پیغام کیا ہے؟ اصل رسالت کیا ہے؟ اصل رسالت یہ ہے کہ خدا نے جو حقیقتیں، جن کمالات کے بارے میں پیغمبر اکرم کو بتایا اور پیغمبر اکرم سے جو ائمہ علیہ السلام تک پہنچے، امام حسین علیہ السلام اس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. یعنی جتنے اصحاب امام حسین علیہ السلام آپ کے ساتھ چلے ہیں، ان سب کا یہ کمال نہیں ہے فقط کہ انہوں نے قیام کیا ہے اور مقتول ہو گئے. ان سب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی معیت میں اور ان کے ساتھ ان درجات کو حاصل کیا ہے کہ جو خدا نے انسان کامل کے لیے رکھے ہیں. کہ امام حسین علیہ السلام، میں انشاءاللہ آگے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو تاکہ میں تمہاری رہنمائی اس کمال کی جانب کروں جس کے لیے خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے. یہ ہے رسالت خدا. اور جیسا کہ انہیں اس کی دلیل کے طور پر میں دو تین آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کر دوں، اور خود امام حسین علیہ السلام کا چند جملے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ہم قرآن کریم کی بنیاد پر یعنی اپنی فاؤنڈیشن ڈیولپ کریں گے، کیونکہ خود پیغمبر اکرم ہم کو بتا کے گئے ہیں کہ قرآن ثقل اکبر ہے. اگر تمہارے فکر اور نظریے کی بنیاد قرآن پر ڈیولپ نہیں ہوتی ہے تو وہ انسیکیور فاؤنڈیشن ہے، تم گڑبڑ میں پڑ جاؤ گے، غلط طرف چلے جاؤ گے. تو پہلے بنیاد اور فاؤنڈیشن قرآن پر، اور پھر انشاءاللہ کلام معصوم کو اس کے ہمراہ لے کے چلیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، ارسل هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق. خدا کون ہے؟ وہ ہے کہ جس نے ارسال کیا، بھیجا رسوله اپنے رسول کو. کیسے بھیجا؟ بالہدا، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور اس دین کے ساتھ جو حق ہے. یعنی رسالت پیغمبر کی دو بنیادی خصوصیت ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ہدایت ہے، دوسرا یہ کہ یہ دین ہے، دین کا مطلب اگر آپ سمجھنا چاہیں, دین کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ دین کے معنی ہوتے ہیں رستہ, راہ طے کرنا, کہ یہ ہدایت ہے, گائیڈنس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وے ہے. لیکن کیسا وے ہے, کیسا رستہ ہے؟ جو کہ حق ہے. یعنی یہ وہ رستہ نہیں ہے جو تمہیں کسی گڑھے میں جا کے گرا دے گا, یہ وہ رستہ نہیں ہے جو تمہیں بھول بھلیوں میں بھٹکا دے گا, یہ وہ رستہ ہے کہ جو حق ہے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ, اور اس کے بعد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّ. یعنی یہ قیام جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہر پیغمبر کا کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے, کہ فقط یہ نہیں ہے کہ ہدایت بتا دیں یا دین حق کے سیلینٹ فیچرز کو کمپائل کر دیں, نہیں, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ دیگر جتنے بھی رستے ہیں, جتنے بھی ادیان ہیں, ان پر اس کو غالب کر دیں. اور انسانیت میں فقط اور فقط دین خدا باقی رہے اور باقی تمام دین مٹ جائیں. ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی بری کیوں نہ لگے. یہ رسالت پیغمبر ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ رسالت پیغمبر ہدایت بھی ہے, ابلاغ بھی ہے, اور قیام فی اللہ بھی ہے, قیام للہ بھی ہے. یہ قیام للہ کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے کہ خدا نے جو ہدایت اور دین نازل کیا ہے اسے تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے, وہ تمام ادیان پر غالب آ جائے. اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 105 کہ دین پیغمبر اور ہدایت خدا کا منشور کیا ہے؟ قرآن. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ مین سورس قرآن ہے. کیا آپ کہیں کہ میں ہدایت کہاں سے حاصل کروں, میں دین حق تک کیسے پہنچوں؟ یہ قرآن ہے. قرآن کے بارے میں خدا نے کیا فرمایا کہ وبالحق انزلناه وبالحق نزل, ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق کے لباس میں نازل کیا ہے. اس کی آمد, اس کا لباس, اس کا وسیلہ, اس کا رستہ سب حق ہے, اس میں کہیں جھوٹ اور کذب نہیں ہے. جو مؤمنین ہیں وہ کون ہیں؟ وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. جو مؤمنین رسول خدا پر, یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے, جو مؤمنین رسول سے قریب ہوتے ہیں کس بنیاد پر قریب ہوتے ہیں؟ ہم امام حسین سے کس بنیاد پر قریب ہو رہے ہیں؟ ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے کیا ہے کبھی؟ کیا صرف اس بنیاد پر کہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گیا, میں امام حسین کی قربت, امام حسین کا ذکر, امام حسین سے کیوں قریب ہو رہا ہوں؟ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 بتا رہی ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ, کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو محمد پر نازل ہوا, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. کس بنیاد پر ایمان لاتے ہیں؟ اس بنیاد پر ایمان لاتے ہیں اس معرفت کے ساتھ کہ جو کچھ محمد کو عطا ہوا خدا کی بارگاہ سے وہ اس کے رب کی طرف سے حق ہے. اس بنیاد پر ایمان لاتے ہیں. یعنی فقط اور فقط حق بنیاد ہے رسول اور امام سے قریب ہونے کی. اور یہی وہ چیز ہے کہ رسول اور امام بظاہر عرب ہیں, عربوں کے اندر بے انتہا نیشنلزم ہے, لیکن دیگر اقوام نے اور اچھے افراد نے رسول اور امام کو اس بنیاد پر رد نہیں کیا کہ وہ میری قوم سے نہیں ہے. اور اس بارے میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ایرانی قوم کو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عرب اور عجم کی بہت لڑائی تھی, لیکن وہ لوگ قریب ہوئے, انہوں نے اس بات کو بالکل مد نظر نہیں رکھا کہ یہ عرب ہیں, جہاں حکمت ملی, اور اسی لیے ایرانی شروع سے اہل بیت سے نزدیک ہیں. یعنی ایرانی علماء جو زمانے پیغمبر میں بھی تھے وہ دوسروں کے پاس جا کے نہیں بیٹھتے تھے, وہ کس کے پاس آتے تھے؟ امام علی علیہ السلام کے پاس. بہرحال یہ ایک الگ موضوع. تو حق من ربہم, اب امام حسین علیہ السلام کے چند جملے میں آپ کو سناؤں. یہ جملے کون سے ہیں؟ کہ جب سید الشہداء صلوات اللہ علیہ جب مدینے سے نکل رہے ہیں 60 ہجری، اور مدینے سے نکلنے کی تاریخ میں تھوڑا سا فرق ہے، بعض روایتوں میں 28 رجب ہے، بعض روایتوں میں 3 شعبان ہے. تو 28 رجب یہ 3 شعبان، ان دو میں سے کسی ایک تاریخ میں جب آپ نکلے ہیں مدینہ سے تمام قافلے کو لے کر، تو آپ نے چند سطریں تحریر فرمائی ہیں اور بطور وصیت جناب محمد حنفیہ کے حوالے کی ہیں کہ یہ میری وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ. اس میں سے 2-3 جملے، وہ زیادہ ہے بھی نہیں، لیکن میں 2-3 جملے اس میں سے، کہ ان الحسین ابن علی یشہدو، کہ بے شک حسین ابن علی گواہی دیتا ہے، ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، فرسٹ سینٹینس، کہ بے شک حسین ابن علی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ. کون ہے نانا؟ ہے نا ہم لوگ، اور یہ بھی تھوڑا سا سوچا کریں ذرا ان چیزوں کو، ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں رسول کے فرزند، جناب زہرا کے فرزند، امام علی کے فرزند. فقط فرزند ہونا کمال نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور رسول کا بیٹا یا رسول کی بیٹی کا بیٹا ہو کے کوئی بڑا انسان نہیں بنتا ہے، ورنہ اور بھی بہت سارے لوگ ائمہ کی اولادیں تھیں. امام حسین علیہ السلام کے اپنے کمال پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے، فقط فرزند رسول نہیں. دیکھیں کن الفاظ میں تعارف کرانے، اپنے نانا کی بات کر رہے ہیں نا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، عبد ہیں، جاء بالحق، جو حق کے ساتھ آئیں، من عند الحق، اور حق کی بارگاہ سے آئیں. یہ اس سے عجیب جملہ ہے، جاء بالحق، یعنی میرے نانا رسول خدا جو عبد اور رسول ہیں اللہ کے، حق کے ساتھ آئے ہیں، من عند الحق، اور حق کی بارگاہ سے آئے ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام، جو میں نے بھی آپ سے جملہ عرض کیا نا کہ رسول کون ہوتا ہے، رسول وہ ہوتا ہے کہ جسے خدا دیگر انسانوں کی سطح سے بلند کر کے اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، طلب کرتا ہے، وہاں اس کی نظروں کے سامنے سے حقیقت کے پردے ہٹاتا ہے اور پھر بھیجتا ہے. یہ عند اللہ ہے، من عند الحق، یہ ہے پیغمبر. پھر اپنے بارے میں آپ فرماتے ہیں، فمن قبلنی، جو مجھے قبول کرے. کیسے قبول کرے؟ بقبول الحق، حق کو قبول کرنے کی وجہ سے. اب ہم سب لوگ کتنی مشکل میں پڑ گئے کہ امام حسین علیہ السلام کس کو مانیں گے کہ اس نے مجھے قبول کیا ہے؟ اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ تم نے میرے لیے فرش عزا بچھایا ہے، بلکہ تم نے جو کیا ہے اگر بالحق کیا ہے تو تم نے مجھے قبول کیا ہے. فمن قبلنی بقبول الحق، حق کو قبول کرنے کی وجہ سے، جو مجھے قبول کرتا ہے، فاللہ اولا بالحق، تو اسے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اصل میں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے. یہ جملے امام حسین علیہ السلام کے ہیں. اور جیسا کہ علامہ طباطبائی مرحوم نے ایک بات کہی کہ جب انہوں نے حوزہ علمیہ میں فلسفہ اور منطق پڑھانا شروع کی، فلسفہ اور منطق کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو انہانس دا انالیٹیکل پاور، ذہن کی طاقت کو بڑھانا، کہ ذہن کسی موضوع کی گہرائی میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تجزیہ اور تحلیل کی طاقت اس میں پیدا ہو جائے. یہ مقصد ہے بنیادی طور پہ علم فلسفے کا. تو ان پہ بہت اعتراضات ہوئے، تو اس کا جواب انہوں نے یہی دیا تھا کہ کلام اہل بیت دوسرے انسانوں کے کلام کی طرح نہیں ہے، کلام اہل بیت بے انتہا گہرائی اور معنویت رکھتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بہت مضبوط دماغ چاہیے. اس لیے جو بھی طلاب ہیں یہاں پر حوزے میں پڑھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی ذہنی طاقت اور قوت بڑھے تاکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام کی معنویت اور گہرائی میں اتر سکیں. جو وہ سمندر ہے، اس سمندر میں اتر کے وہاں سے موتی نکال سکیں. تو معصوم کے کلام کا ایک ایک جملہ تجزیہ طلب ہے. اٹ مسٹ بی اینالائزڈ، اٹ مسٹ بی ڈسکسڈ، اٹ مسٹ بی ڈیبیٹڈ. آپ اس پہ غور کریں کیا عجیب امام حسین علیہ السلام بات فرما رہے ہیں. فمن قبلنی بقبول الحق، جو مجھے قبول کرتا ہے، یعنی آپ نے اپنا کیس امت کے آگے پریزنٹ کر دیا ہے کہ اب ایک طرف یہ ہیں، یہ تمام طاغوت کے نمائندگان جن کا سرغنہ یہ یزید اور بنو امیہ اور سب، ایک طرف میں ہوں، اور میں کون ہوں جس کے پیچھے پوری تاریخ نبوت اور رسالت کھڑی ہے، جس کے پیچھے وحی ہے. اب فیصلہ کرو کس کو قبول کرتے ہو. فمن قبلنی، لیکن اس بات کو، کیونکہ اور یہ جملہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد افراد بھی اس بات کو اس طریقے سے نہیں لے رہے ہیں جیسے ہم نہیں لے رہے ہیں. یعنی ہماری نظر میں کربلا واقعہ ہے، ہماری نظر میں امام علی اور امام حسین علیہ السلام کے واقعات سٹوریز ہیں، مینیفیسٹیشن آف ٹروتھ نہیں ہے، حقیقت. تو آپ فرما رہے ہیں بے قبول الحق، مجھے قبول کرنا ہے حق کو قبول کرنے کی وجہ سے، اور اگر مجھے قبول کرتے ہو تو اس بات کو سمجھو کہ حقیقتاً اللہ کو قبول کرنا ہے. میں کوئی انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی نہیں ہوں جو اپنا پرسنل ایجنڈا لے کے چل رہا ہوں، میں وہ ہوں جو نظام خدا کا نمائندہ ہوں، میں وہ ہوں جو اقدار الہیہ کے نفاذ کے لیے کھڑا ہوا ہوں. فاللہ اولا بالحق، بس اللہ اولا ہے، اللہ کی اولویت ہے حق کے معاملے میں. اور جو مجھے رد کر دے، ومن رد علیہ ھذا اصبرہ، میں اس پہ صبر کروں گا، یعنی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو کنڈیم اینی ون، میں اس پہ لعنت نہیں کروں گا، اس کو ملامت نہیں کروں گا، میں اس پہ صبر کروں گا. حتی یقضی اللہ بینی و بین القوم بالحق. کتنی دفعہ اس چھوٹے سے وصیت نامے میں لفظ حق ریپیٹ ہوا ہے، یہاں تک کہ خدا فیصلہ کر دے میرے اور میری قوم کے درمیان بالحق، حق کی بنیاد پہ. وہو خیر الحاکمین. تو یہ بات انشاءاللہ، اس کو حق کیا ہے، حق زندگی میں کیسے آتا ہے، یہ انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا تو اگلی دفعہ، جیسے میں نے کہا کہ آج میں آپ کو ایک براڈ کینوس آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر اس میں ہم مزید اس کو ایکسپلور کریں گے چیزوں کو، کیونکہ یہ حق کا معاملہ، اہل حق کی شناخت، حق کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، حق پر چلنے کے اثرات، حق پر چلنے والوں کی علامتیں، یہ خود موضوع ہے، مکمل موضوع ہے. تو ان کو انشاءاللہ پھر آئندہ مجالس میں خدا نے توفیق دی تو ٹچ کرتے جائیں گے. لیکن اس بات کو سمجھ لیجئے کہ رسالت الہیہ کیا ہے، رسالت خدا کیا ہے، ابلاغ رسالت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ کمال ہے، ہدایت ہے. کس چیز کی طرف ہدایت ہے؟ کہ اے انسان، ہم نے تم کو جو کمال عطا کیا، اس کمال تک تم کیسے پہنچ سکتے ہو؟ ہدایت، اس کی گائیڈ بک، اس کی گائیڈنس، دین، اس پر چلنے کا رستہ، دا وے ٹو فالو، دا وے ٹو ٹریورس. اور اس بات کو پورے طریقے سے سمجھا دینا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ دین حق ہے، اس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی کذب نہیں ہے، دروغ نہیں ہے، فریب نہیں ہے. یہ پیغمبر وہ نہیں ہے دوسروں کے طریقے سے کہ جو اچھے اچھے نعرے لگا کر تمہیں اپنی طرف بلاتے ہیں اور کسی گڑھے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے، اس کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ نبی کے اخلاص کی، امام کے اخلاص کی، کہ نبی اور امام کبھی بھی لوگوں کو ذریعہ نہیں بناتے اپنے فائدہ لینے کا، ہمیشہ اپنے پاس سے چیزوں کو قربان کرتے ہیں لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے۔ یہ نمائندہ حق کی سب سے بڑی پہچان ہے، جس کا بہترین نمونہ نبی اور امام ہے۔ کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا یہ لے آؤ وہ لے آؤ تم آگے آ جاؤ۔ اور جیسا کہ خود امام علی علیہ السلام کے جملے نہج البلاغہ میں کہ جب جنگیں ہوتی تھیں، غزوات ہوتی تھیں، تو پیغمبر اکرم اگرچہ کہ آپ نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کسی کو قتل نہیں کیا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ خیمے میں بیٹھے ہوتے تھے کہ باقی سب جا کے لڑو، میں آرام کر رہا ہوں، رپورٹ کر دینا آ کے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنگوں میں پیغمبر اکرم ان مقامات پر موجود ہوتے تھے کہ جہاں پر رہنا بڑے سے بڑا بہادر اپنی شجاعت کا آخری کارنامہ سمجھتا تھا۔ اور ہم، یہ امام علی کے جملے ہیں، ہم جب جنگ میں مضطرب ہوتے تھے تو رسول خدا کے پاس آ کے پناہ لیتے تھے۔ یہ نمائندہ حق ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے، وہ کبھی آپ کو استعمال نہیں کرے گا، آپ کو یوز نہیں کرے گا کہ آپ یوز ہو جاؤ مجھے بڑا بنانے کے لیے، آپ استعمال ہو جاؤ مجھے مادی اور مالی فائدے دینے کے لیے، بلکہ ہمیشہ جتنا کچھ ہے اپنے پاس سے قربان کرے گا کہ آپ بلند ہو جاؤ۔ اور جو، جیسا کہ خود امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی کیا بات آتی، سب سے پہلے کس کو کہا؟ اون محمد تم چلے جاؤ، عباس تم چلے جاؤ، کس کو کہا سب سے پہلے؟ یا علی، اپنے بیٹے کو جناب علی اکبر کو فقدم ولدی، کہ میں قربانی اگر دوں گا تو اپنے بیٹے کی سب سے پہلے قربانی دوں گا۔ یہ سیرت و سنت معصوم ہے کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ وہ کرائٹیریا ہے، وہ کریکٹر ہے کہ جو حق ہے، جس کی طرف ہمیں جانا ہے، جس کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے پھر معیت کے حوالے سے جو بات کے دوسرا پہلو، کہ یہ ہم نے تھوڑا سا سمجھا کہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے، یعنی رسالت الہیہ کیا ہے، اور پیغمبر اکرم جس رسالت کی تبلیغ پر مامور ہیں وہ رسالت کیا ہے، اس رسالت کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، میں پھر آپ کی خدمت میں دوہرا دوں، ہدا ہدایت یعنی گائیڈنس، دین الحق یعنی رستہ، نبی پورا رستہ بنا کے دیتا ہے کہ جس پر چل کر انسان اپنے کمال تک پہنچے۔ یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک معاشرے میں طاغوتی اثرات موجود ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے نا۔ یعنی میں ہدایت اور دین حق پہ چلنا چاہتا ہوں اور معاشرے میں طاغوت کے اثرات ہیں، طاغوت کا غلبہ ہے، آپ چل پائیں گے؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی کانٹا آپ کے رستے میں، ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت آپ کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ تو اسی کام کے لیے، یعنی اس فریم ورک کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ تاکہ انسان ہدایت اور دین حق پر عمل کر سکیں، کیا ضروری ہے کہ دیگر ادیان پر یا دیگر رستوں پر دین حق غالب آ جائے۔ اور جب تم دین حق کو غالب کرنے کی ایفرٹ کرو گے تو کیا ہوگا، جتنے بھی کافرین اور مشرکین ہیں سب تمہارے خلاف ہو جائیں گے، سب کو برا لگے گا۔ کہ جیسے سورہ صف کی آیت میں ہے، ولو کرے ہل کافرون واللہ متم نورہ ولو کرے ہل کافرون، کہ اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے چاہے کافر کراہیت کیوں نہ کریں۔ سورہ توبہ کی آیت میں ہے کہ اللہ اس دین کو غالب کرنے والا ہے تمام ادیان پر، ولو کرے ہل مشرکون، اور جب ان سب کو کراہیت ہوگی تو یہ سب آرام سے بیٹھے رہیں گے، یہ سب آپ کے خلاف قیام کریں گے، اور جب یہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو بھی حالت قیام میں آنا پڑے گا۔ تو یہ رسالت کا خلاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی تناظر میں انشاءاللہ آپ امام حسین علیہ السلام اور اس قیام کو سمجھتے چلے جائیں گے اور سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رسالت کا خلاصہ ہے۔ ہدایت دین حق، غلبہ دین بر ادیان دیگر، اور اس ایفرٹ میں کفار و مشرکین کی کراہیت، ان کا قیام ہمارے مقابلے میں اور ہمارا دفاع ان کے مقابلے میں، یہ رسالت. اور اس کے لیے پیغمبر کو جماعت چاہیے. وہ انشاءاللہ پھر میں بات بتاؤں گا کہ والذین معہ، کہ جو ان کی معیت میں ہیں، وہ معیت میں کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے افراد ہوتے ہیں، معیت میں خدا کن کو قبول کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے واقعے سے جو ایک بات ہم کو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ کربلا ایک الٹیمیٹ مینیفیسٹیشن آف ٹروتھ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا بات کہی میں نے، کہ بعض اوقات جب قیام کیا جاتا ہے تو وہ قیام مقصد کے، یعنی انتہائی مقصد کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ درمیانی درجے کے مڈ ٹرم کچھ مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس قیام کے لیے آپ کو اتنے پرفیکٹ اور پیور لوگ بھی نہیں درکار ہوتے، آپ تھوڑے کم پیور افراد سے بھی کام چلا لیتے ہیں. یعنی جیسے رسول خدا، کہ رسول خدا کی بھی جب قیام تھا، غزوات تھیں، بدر میں لوگ تھے، احد میں تھے، جنگوں میں ساتھ تھے، ان میں سے تمام کے تمام افراد الٹیمیٹلی پیور نہیں تھے، جو بات ثابت ہوتی رہی. اور اسی وجہ سے، یعنی کہ خدا نے بدر میں فرشتے بھیجے، اس کے بعد بالکل آخر میں حنین کا جو واقعہ ہوا، غزوہ ہوا، اس میں خدا کو فرشتے اتارنے پڑ گئے، کہ اگرچہ کہ بہت بڑی جمعیت تھی مسلمانوں کی، رسول کو چھوڑ کے فرار ہو گئے، لیکن کام ہوا، ہدایت آگے بڑھی. کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ وچ ہیز the fulfillment of some ultimate purposes، یعنی ہدایت خداوندی کے کچھ انتہائی اور باکمال ترین جو مقاصد ہیں وہ وہاں پہ پورے ہوئے. اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی معیت میں ہر کس و ناقص کو لے کر نہیں چلے. اور آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف اور صرف وہ لوگ چاہیے کہ جو میرے اس مقام اور معیار کے مطابق ہوں، چاہے بہتر ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس سے غرض نہیں. لیکن پیورٹی پر، کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کیا. میں ایک واقعہ بیان کر کے اور پھر اس کے آگے مصائب کے سلسلے سے جڑ جاؤں، کہ اسی سفر میں کوفے سے باہر، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کوفے کی طرف جا رہے تھے مکے سے، اور کوفے پہنچ نہیں پائے تھے. کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی حر کے لشکر نے ابن زیاد کے حکم سے آ کر آپ کو کوفے سے باہر ہی روک لیا تھا تھوڑا پہلے. یعنی کہ ابھی آپ سب لوگ تو ماشاء اللہ زیارت فرمائی چکے ہیں، تو آپ مقامات کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا، کہ جس مقام پر کربلا ہے وہ مقام کوفے سے تقریباً 100 مائل یا کلو میٹر یا اس سے الگ ہے، تو اس جگہ پر آپ کو روک لیا گیا تھا. آپ نے کوفے میں سفر کے دوران ایک خیمہ دیکھا، بڑا عالی شان خیمہ ہے. آپ نے پوچھا یہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک شخص ہے، عبید اللہ ابن حر جعفی اس کا نام ہے، یہ کوفے کے بااثر افراد میں سے ہے، امیر جیسے کہتے ہیں نا، عمرا میں سے، بااثر افراد میں سے. وہ یہ خیمہ لگا کے، کوفے کا باثر فرد ہے اور خیمہ لگا کے اور شہر سے باہر بیٹھا ہوا ہے. امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی جن کا نام تھا حجاج ابن مسروق، ان کو بھیجا عبید اللہ کے پاس اور کہا کہ حسین ابن علی یہ کہتے ہیں، پیغام دے کے بھیجا ہے کہ تم اہل کوفہ نے مجھ کو بلایا تھا، طلب کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے، آپ کے ساتھ قیام کریں گے، تو اب میں یہاں پر آ گیا ہوں، اب تم پر لازم ہے کہ اپنے عہد کو وفا کرو. پیغام اس کو دیا تو اس شخص نے کہا کہ میں تو اصل میں یہ اس جھگڑے میں پڑھنے ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا کہ ایک طرف جو ہے وہ حسین ابن علی ہیں اور ایک طرف معاویہ، یزید ابن معاویہ اور بنو میہ ہے، اور یہ عجیب ایک صورتحال، اسی لیے میں نکل کے آ گیا، میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں. یہ پیغام سن کے واپس آئے، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے چند اصحاب کو ساتھ لیا اور خود تشریف لے گئے، خود تشریف لے گئے اس خیمے میں. اور وہ شخص امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر پریشان ہوا، مضطرب ہوا. آپ نے یہی جملہ، یہی فرمائش اس کے سامنے رکھی کہ تم لوگوں نے مجھ کو بلایا تھا اور اب میں آ گیا ہوں تمہاری پکار پر لبیک کہتے ہوئے، اب تمہارا فرض ہے کہ میری نصرت کرو، میرا ساتھ دو. تو اس نے کہا کہ حالات موافق نہیں رہے ہیں اور زیادہ تر لوگ آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، تو میرے ایک اکیلے آدمی سے کیا فرق پڑے گا، تو میں آپ کو یہ کچھ مال ہے یہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ کی خدمت میں نظر کر دیتا ہوں. یہ میرا گھوڑا ہے جو سب سے تیز رفتار ہے کوفے میں، یہ میری تلوار ہے کہ جس کی کاٹ بہت زیادہ ہے، یہ آپ لے جائیے، میری طرف سے ہدیہ آپ کی خدمت. اس وقت امام حسین علیہ السلام وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، سورہ کہف کی اس آیت کی جو ایکچولی 51 نمبر آئے تھے کہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ ہم وہ نہیں ہیں، وما کنت ہم وہ نہیں ہیں، یعنی یہ ہماری سنت نہیں ہے کہ ہم گمراہوں کو زور بازو کے طور پر اختیار کریں. یہ بہت بڑا میسج ہے. ہر وہ شخص جو کربلا سے قریب ہونا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو امام حسین سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، یہ بہت بڑا میسج ہے کہ امام حسین علیہ السلام کسی نفری کے جمع کرنے کے پیچھے نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام بنو امیہ کے طریقے سے نہیں تھے کہ جو کہیں لالچ دے کر، کہیں دباؤ استعمال کر کے لوگوں کو جنہوں نے جتھے بنائے تھے. ہم وہ نہیں ہیں جو گمراہوں کو زور بازو کے طور پر اختیار کریں. یعنی اگر تم ہمارے مقصد سے، جو مقصد رسالت ہے، اگر اس سے ہم آہنگ ہو، اگر اس ہدایت اور دین حق کے رستے پر ہو، تو ہمارے ساتھ ہو، تب ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہیں. اور دوسری جو بہت ڈینجرس اس میں میسج ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مال خرچ کریں اور اپنا دل نہ دیں امام حسین کو. تو یہی جواب ملے گا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، کہ امام حسین علیہ السلام اس عبید اللہ کو یہی سمجھا رہے تھے کہ مجھے تم چاہیے ہو، اگر تم زہیر و بریر و حر کی طرح اپنا دل، اپنی جان اب مجھے دینے کو تیار ہو، آ جاؤ بسم اللہ، پھر قابل قبول ہو تم ہمارے لیے. لیکن مال لے جائیے، اسلحہ لے جائیے، گھوڑا لے جائیے، یہ کس کی پیشکش ہے؟ گمراہوں کی پیشکش، مضلین، جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ ہم مضلین کو، گمراہ ہو جانے والوں کو زور بازو کے طور پر اتخاذ نہیں کرتے. تو یہ معیت کے حوالے سے اہم ترین جملہ ہے. اور اسی حوالے سے کہ کچھ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جب، اور یہ واقعات ہیں تقریباً 2 محرم، جب امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے کربلا میں، اور تقریباً 9 محرم اور عاشور کے درمیان تک کے، کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام افراد جو سامنے ہیں، جو لشکر ہے، جو کوفے سے فوج پہ فوج آ رہی ہے، ان میں سے کوئی لشکر بھی میری حمایت کے لیے نہیں آ رہا ہے، بلکہ جتنے بھی لشکر اور افراد جمع ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب میری مخالفت کے لیے اور اگر موقع ملا تو قتال کے لیے جمع ہو رہے ہیں. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع فرمایا، اور اس وقت آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا میں اس وقت زندگی گزارنا سخت ہے. کیوں سخت ہے؟ کیوں سخت ہے؟ اس لیے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل کو روکا نہیں جاتا. یعنی اس لیے ہمارے لیے زندگی کب سخت ہو جاتی ہے دنیا کی؟ جب کھانا نہیں ملتا، جب پینا نہیں ہوتا، جب اچھی رہائش نہیں ہوتی، جب ہمارے دنیا کے امور صحیح سے نہیں چل رہے ہوتے تو ہمارے لیے دنیا کی زندگی سخت ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے اصحاب سے کہ دنیا کی زندگی سخت ہے۔ کیوں سخت ہے؟ اس لیے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل کے رستے کو روکا نہیں جا رہا؟ اس حالت میں اگر کوئی مؤمن حقیقی ہے تو وہ حق کی راہ میں شہادت کو طلب کرتا ہے، کہ پھر وہ اس بات کو طلب کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں ان پست و رذیل انسانوں کے درمیان نہیں رہوں گا، بلکہ میں بارگاہ خداوندی میں لوٹ جانا پسند کرتا ہوں اور لقائے پروردگار کی آرزو کرتا ہے ایسا انسان۔ میں ان حالات میں موت کو سوائے سعادت کے اور ستمگروں کے ساتھ زندگی کو سوائے ذلت اور ناپاکی کے کسی اور نظر سے نہیں دیکھتا ہوں۔ اور پھر وہ بہت مشہور جملہ کہ انسان دنیا کے بندے ہیں، الانسان عبید الدنیا، انسان دنیا کے بندے ہیں اور دین ان کی زبان کا مزہ ہے، جس طریقے سے کوئی ٹافی رکھ کے منہ میں چوستا ہے کہ کچھ مزہ آ جائے۔ یہ بہت مشہور اور بہت عالی شان جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، کہ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ حقیقتاً بندگان دنیا ہیں اور دین ان کی زبان کا مزہ ہے، اور اس وقت تک یہ وہ مزہ لیتے رہتے ہیں جب تک آزمائش کا روز نہ آ جائے، اور جیسے ہی آزمائش آتی ہے تو سچے دیندار بہت تھوڑے سے رہ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے عاشور اور شب عاشور کے حوالے سے میں تبرکاً ایک دو واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ شب عاشور میں اس سے قریب امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں ہیں، اور اس وقت آپ نے کچھ اشعار کی تلاوت کی ہے، کچھ اشعار پڑھنے شروع کیے ہیں، اور جن اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ رخصت ہونے کا وقت کس قدر نزدیک آ چکا ہے، یعنی وقت روانگی کس قدر نزدیک آ چکا ہے، ان اشعار کا موضوع یہ ہے۔ اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا ان اشعار کو سنتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے میرے ماں جائے، آپ کے جملے سن کے ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ اپنے مرنے کی خبر دے رہے ہیں، آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں میری بہن، حقیقت امر یہی ہے، کیونکہ 8-9 محرم تک بظاہر کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اگلے دن یہ واقعہ درپیش ہو جائے گا، اور اس واقعے کی، یعنی ان تمام واقعات نے جو ایک دم موڑ لیا ہے، اچانک موڑ لیا ہے، وہ شمر کی وجہ سے ہوا ہے، کہ شمر جیسے ہی کربلا میں وارد ہوتا ہے اس نے عمر سعد سے لشکر کی کمان کو لیا اور اس نے کہا کہ تم اتنے عرصے سے یہاں پہ کیا کر رہے ہو، تم ایک ہفتے سے یہاں پر فوج کو لے کر پڑے ہوئے ہو، اب تک تم نے فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ اور اس نے آتے ہی اعلان جنگ کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور اعلان جنگ کرنے سے پہلے اس نے ایک آواز بلند کی کہ کہاں ہیں میری بہن کے بیٹے، اور میری بہن کے بیٹوں سے مراد اس نے لیا ہے جناب عباس علمدار اور آپ کے تین بھائیوں کو، کیونکہ ماں کی طرف سے رشتہ داری اس کے قبیلے سے تھی، قبائلی رشتہ داری تھی۔ جناب عباس نے اس کی پکار کا جواب یہی دیا ہے کہ اے ملون، تو میرے لیے امان نامہ لے کر آیا ہے لیکن فرزند رسول کے لیے تیرے پاس کوئی امان نامہ نہیں ہے، جا، مجھے تیری امان کی کوئی ضرورت نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جب یہ بات امر طے ہو گیا کہ اگلا دن آخری دن ہے فیصلے کا، کل فیصلہ ہو جائے گا 10 محرم کو، تو جناب عباس علمدار کو ہی بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت چاہیے، اور اس کے لیے جو آپ نے اس کی دلیل کے طور پر جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرا رب بہتر جانتا ہے کہ حسین کو اپنے رب کی عبادت کس قدر محبوب ہے، حسین اپنے رب کی عبادت سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ یہ رات شب عاشور دو حالتوں میں گزری ہے، ایک حالت یہ تھی کہ جس میں عبادت ہے، مناجات ہے، خدا سے راز و نیاز ہے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ جس میں جنگ کی تیاری بھی ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور باقاعدہ جنگ فرمائی ہے، اور اگر آپ کی باقاعدہ اسٹریٹجی نہ ہوتی، آپ کی پلاننگ نہ ہوتی، تو فجر سے لے کے ظہر تک 72 آدمی 30,000 کے لشکر کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو اس کی تیاری بھی ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دین دونوں چیزوں کا نام ہے، وہ تیاری بھی ہے۔ اس میں ایک واقعہ یہ درپیش ہوتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے گفتگو کی، آنے والے کل کی خبر دی، شہادت کے بارے میں گفتگو فرمائی، تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ اور خیمے میں بھی تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک جملہ کہ یا زینب و یا رقیتو یا ام کلثوم۔ اس بات کو یاد رکھنا، اس بات کی طرف توجہ دینا کہ کل جب میں شہید کر دیا جاؤں، کل جب میں قتل کر دیا جاؤں، تو اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے گریبان کو چاک نہیں کرنا، اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہاری فریاد اس طریقے سے بلند نہ ہو جائے کہ کوئی یہ سمجھے کہ تم خدا سے شکایت کر رہی ہو۔ جب یہ جملے اہل حرم نے امام حسین علیہ السلام کے سنے، سماعت فرمائے، تو ان کی حالت، کیونکہ خواتین کا دل نرم ہے، ان کی حالت غیر ہونا شروع ہوئی، اور خاص طور سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس قدر شدید گریہ فرمایا ہے کہ آپ کو غش آیا۔ امام حسین علیہ السلام قریب جاتے ہیں، بہن کو اٹھاتے ہیں، اپنی باہوں میں لیتے ہیں، ہوش میں لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے میری بہن، مجھ سے ایک بات کا، بلکہ دو باتوں کا وعدہ کرو۔ پہلا وعدہ یہ کہ تم کوئی ایسا کام، تمہارا صبر نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ خدا نے تمہارے لیے جو اجر رکھا ہے اس میں کمی واقع نہ ہو جائے، اور دوسرا وعدہ یہ کرو کہ اپنی نماز شب میں کبھی مجھے فراموش نہ کرنا۔ یہ فرمائش، اور وہی زینب کے جو شب عاشور اس طریقے سے گریہ کو نہ آئے، وہی زینب ایک عزم اور ایک آہنی پیکر ہیں شام غریباں میں۔ یہ صدا امام حسین علیہ السلام یا زینب و یا رقیت و یا ام کلثوم ایک مرتبہ شب عاشور بلند بھی ہے، اور دوسری مرتبہ عصر عاشور بلند بھی ہے، کہ جب میدان و لشکر میں جانے والا کوئی نہ رہا، اس وقت امام حسین علیہ السلام تنہا ہیں، اپنی بہن سے فرمائش کرتے ہیں کہ اے میری بہن، وہ کرتا لے آؤ، وہ پیرہن لے آؤ کہ جو ہماری واسطہ نے اسی وقت کے لیے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کو وہ پیرہن پہناتی ہیں، اس وقت امام حسین علیہ السلام کی دوبارہ صدا بلند ہوتی ہے کہ یا زینب و یا رقیت و یا ام کلثوم، اب حسین کو آخری مرتبہ ودا کرو، آخری سلام کرو۔ جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو اس وقت ایک 4 سال کی بچی اپنے باپ کا راستہ روک کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شاید رخصت آخر کا یہ سخت ترین منظر ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ بہرحال جھکتے ہیں، بچی کو گود میں اٹھاتے ہیں، بوسہ لیتے ہیں، اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے سکینہ، اپنے آنسوؤں کو روک لو، کیونکہ تمہارے آنسو حسین کے دل کو زخمی کر دیتے ہیں۔ لعنة اللہ علی القوم الظالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی۔ پروردگار عالمین، ہماری اور آپ کی جو فرش عزا پر حاضری ہے، موجودگی ہے، خدا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی اور ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائیں، ہمارے قلوب کی نورانیت میں اضافہ فرمائیں، ہمارے صبر کو، ہمارے اتحاد کو مضبوط اور ترقی عطا فرمائیں، علی الخصوص ہمارے بچے، خدا ان پر اپنی رحمت کا، اپنی ہدایت کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے، ہمارے نوجوانوں کو خدا نورانیت عطا کرے، علی الخصوص اس طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی عورتوں کی تربیت کا بہت زیادہ اہتمام کی جائے، کیونکہ جس طریقے سے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں کی تربیت یافتہ ہیں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، یہ بھائی کی ذمہ داری ہے حقیقتاً اپنے گھر کی عورتوں کی تربیت کرنا، کیونکہ یہ عورت ہے کہ جس کی آغوش میں نسل پروان چڑھتی ہے۔ تو خدا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے میں، حرم امام حسین کی خواتین کے صدقے میں، خدا ہماری عورتوں کی نورانیت اور پاکیزگی اور طہارت کو زیادہ کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ خدا تمام مسلمین جہاں جہاں دنیا میں دست ظلم و ستم سے مومنین مجروح ہیں، زخمی ہیں، شہید ہیں، مقتول ہیں، خدا اس مصیبت اور اس مشکل کو جلد از جلد مومنین کے سر سے ٹال دے، ختم کر دے، اور ہم سب کو انشاءاللہ اس زمانے میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے جسے ہم ظہور امام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چل رہا ہے خالص ایک دن.